سامعین خبروں کے ایک تازہ بلیٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ پاکستان نے فرانسیسی جریدے میں توہین امیز خاکوں کی اشاعت کی ایک مرتبہ پھر سختی سے مذمت کی ہے اور اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی کو ایک خط میں کہا گیا ہے کہ فرانسیسی جریدے شارلی ایبدو سے کہا جائے کہ وہ اپنی اشاعت پر معافی مانگے اور اسلام کے نام پر جنونی کارروائیوں کو مجرمانہ قرار دیا جائے۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے مستقبل میں پٹرول کے بحران سے بچنے کے لیے محکمہ جاتی تبدیلیوں کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق اس بحران کی چھان بین کرنے والی دو رکنی کمیٹی نے پاکستان میں تیل اور گیس کی ریگولیٹری اتھارٹی اورگا کو ملک میں پٹرول کی شدید کمی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے IAEA نے ایٹمی تحفظ کے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے اقدامات کو سراہا ہے۔ اس اطمینان کا اظہار IAEA کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل نے کیا۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے منگل کے روز اپنی کابینہ کے لیے کی گئی نامزدگیاں توثیق کے لیے پارلیمان کے ایوان زیری میں پیش کی ہیں۔ کابینہ کے لیے صدر اشرف غنی نے 27 نامزدگیوں کی فہرست ایوان زیری میں پیش کرنے سے پہلے قانون سازوں سے خطاب کیا۔ کابینہ میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ اشرف غنی کے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد یہ نامزدگیاں 4 ماہ کی تاخیر سے کی گئی ہیں کیونکہ اس کے لیے انہیں اپنے انتخابی حریف عبداللہ عبداللہ، جو اب ان کی مخلوط حکومت میں ان کے شراکت دار ہیں، طویل مذاکرات کرنا پڑے تھے۔ شام اور عراق کے مختلف حصوں پر قابض شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کی طرف سے منگل کو انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں یرغمال بنائے گئے 2 جاپانی شہریوں کی رہائی کے لیے ان کے ملک سے 20 کروڑ ڈالر تاوان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ویڈیو میں 2 افراد کو گھٹنوں کے بل بیٹھے دکھایا گیا ہے جن کے ساتھ ایک نقاب پوش خنجر تھامے کھڑا ہے۔ نقاب پوش انگریزی زبان میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جاپان 72 گھنٹوں میں یہ رقم ادا کرے، بصورت دیگر یہ خنجر ان کے لیے ڈراؤنا خواب بن سکتا ہے۔ دولت اسلامیہ کے خلاف امریکہ کی زیر قیادت بین الاقوامی اتحاد میں براہ راست جاپان کی فورسز شامل نہیں ہیں۔ جاپان نے ایسی کسی بھی دھمکی کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا ہے۔ صدر براک اوباما منگل کو کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے جا رہے ہیں اور توقع ہے کہ سالانہ سٹیٹ آف دی یونین خطاب میں وہ دیگر امور کے علاوہ امریکی اقتصادی امور پر بھی زور دیں گے۔ وہ پہلے ہی اپنی انتظامیہ کی طرف سے امریکی صنعتوں کے فروغ اور اعلی تعلیم تک رسائی کے منصوبوں کا ایک جائزہ عوام تک اپنے پیغام میں پہنچا چکے ہیں۔ سٹیٹ آف دی یونین خطاب سے چند ہفتے قبل ہی انہوں نے سال 2014 میں ہونے والی پیش رفت کے تناظر میں آئندہ سال کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ جرمنی کی پولیس نے برلن اور ملک کے دیگر شہروں میں 13 مختلف مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ یہ گزشتہ ہفتے ان 2 افراد کی گرفتاریوں کا تسلسل ہے جو داعش کے لیے مبینہ طور پر بھرتیاں کر رہے تھے۔ پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جن 13 مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے، ان کے مکینوں کے مبینہ طور پر جمعے کو گرفتار ہونے والے افراد کے ساتھ رابطے تھے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے سن 2015 کے لیے اپنی معاشی پیش گوئی میں ترمیم کی ہے۔ مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ عالمی معیشت سن 2014 کے مقابلے میں سن 2015 میں زیادہ تیزی سے نمو پائے گی، حالانکہ چین، روس، یورپ اور جاپان کی معیشت کے لیے کی گئی پیش گوئیاں منفی تھیں۔ منگل کے روز رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے IMF کے چیف اکانومسٹ آلیور بلانچٹ کا کہنا تھا کہ امریکہ واحد ملک ہے جس کی معیشت کے بارے میں آئندہ سال کے لیے مثبت پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ بین الاقوامی ادارہ محنت ILO کا کہنا ہے کہ آئندہ 5 سالوں میں عالمی سطح پر بے روزگاری میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ ILO کی طرف سے جاری کی گئی رپورٹ میں متنبع کیا گیا ہے کہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور عدم مساوات کی وسیع ہوتی ہوئی خلیج کئی معاشروں میں شورش کا باعث بن سکتی ہے۔ ILO کی طرف سے کی گئی پیش گوئی کے مطابق دنیا بھر میں سن 2019 تک 21 کروڑ 20 لاکھ افراد بے روزگار ہو جائیں گے، جبکہ موجودہ بے روزگار افراد کی تعداد 20 لاکھ 10 لاکھ ہے۔ گزشتہ 24 برس کے دوران چین کی معاشی نمو سست روی کا شکار ہوئی ہے اور یہ رجحان سن 2015 میں بھی جاری رہے گا۔ یہ بات بیجنگ سے جاری ہونے والے نئے اعداد و شمار میں بتائی گئی ہے۔ منگل کے روز چین کی حکومت کا کہنا تھا کہ سن 2014 میں اس کی معاشی نمو 7.4% کے تناسب سے آگے بڑھی، جبکہ اس کی شرح نمو کے بارے میں 7.5% کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں حوثی باغیوں اور حکومت کے باغی دستوں کے درمیان گزشتہ روز سے جاری جھڑپوں کے بعد جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ लड़ाई रोकने के लिए पीर को शिया बागियों के नुमाइंदों के साथ होने वाले मुजाकरात में हुकूमत की नुमाइंदगी वजीर दिफा और वजीर दाखला ने की। इतवार को झड़पों का आगाज उस वक्त हुआ था जब बागियों के एक गिरोह ने वजीर आजम के काफिले पर हमला किया था। इसके साथ ही खबरें खत्म हुईं।
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے آج کے موضوع، میزبان بہجت جلانی کے ساتھ، پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد اور ہمارے ساتھ انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہماری نشریات آن لائن بھی سن سکتے ہیں، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور بائیں ہاتھ پر آڈیو اسٹریم کو کلک کر کے ہماری نشریات براہ راست سنیے۔ پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے اردو ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر سن سکتے ہیں، اس کے علاوہ ٹویٹر اور فیس بک پر بھی اسے سنا جا سکتا ہے۔ فیس بک کے لیے پتہ ہے آج کے موضوع /بہجت جلانی۔ آج ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں آئیے ایک نظر ان پر ڈالتے چلیں۔ آج صدر براک اوباما کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں، اس سالانہ خطاب کو اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کہتے ہیں، اس بارے میں ایک مختصر تعارف اور پاس منظر۔ پھر امریکہ کی انہی دو کلیدی سیاسی پارٹیوں یعنی ڈیموکریٹس اور ریپبلکن سے صدر کے خطاب کے بارے میں تجزیہ۔ اسلامک اسٹیٹ کی طرف سے دو جاپانی یرغمال افراد کو قتل کرنے کی دھمکی اور تاوان کا مطالبہ۔ کینیڈین افواج عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے خلاف نبرد آزما زمینی لڑائی میں۔ اور پاکستان اور جنوبی ایشیا میں ہم بات کریں گے پاکستان کی طرف سے فرانسیسی جریدے شارلی ابڈو میں خاکوں کی اشاعت پر معذرت کرنے کے لیے قانونی کارروائی کی سفارش۔ آج پشاور سانحے کو 40 روز گزر گئے۔ 40 دن قبل قوم کو متحد کرنے والے اس المیہ کے بعد صورتحال کی سمت اور پیش رفت کا جائزہ، اور آخر میں افغانستان کی نئی کابینہ کے بارے میں بات چیت بھی کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو ماہرین اور تجزیہ کار پروگرام میں شامل ہیں ان کا ایک مختصر تعارف۔ یہاں میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آتھر ہیں، ریسرچر ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں اور اب وڈرو ولسن سینٹر سے وابستہ ہیں، اب تک آپ جان گئے ہوں گے۔ جی ہاں، ڈاکٹر فوزیہ سعید، بہت بہت شکریہ فوزیہ آپ کا آنے کا اور پروگرام میں شامل ہونے کا۔
تھینک یو ویری مچ۔
اور اس کے علاوہ پروگرام میں صدر براک اوباما کے سالانہ خطاب کے بارے میں بات کرنے کے لیے ڈیلاویئر یونیورسٹی سے ڈاکٹر مقتدر خان، یہاں امریکہ سے ڈیموکریٹ ظفر طاہر اور ریپبلکن ایم جے خان صاحب، مشرق وسطی امور پر ہمارے ساتھ بات کریں گے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ڈاکٹر زبیر اقبال، اور پاکستان سے اسٹریٹجک تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج امریکہ کے صدر براک اوباما امریکہ کی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں جسے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کہا جاتا ہے۔ اس سالانہ روایت یعنی اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کے بارے میں اپنے سننے والوں کو ہم کچھ تفصیل بتانا چاہتے ہیں۔ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس ہے کیا؟ کب اس کا آغاز ہوا؟ امریکہ میں یہ روایت کیسے پڑی؟ آئیے ایک جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈیلاویئر یونیورسٹی سے ڈاکٹر مقتدر خان۔ آداب ڈاکٹر صاحب۔ رخان، آپ ہمارے سننے والوں کے لیے اسی طرح کے اہم موضوعات کے بارے میں بہت تفصیلی جائزہ اور معلومات دیتے آئے ہیں۔ آج ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ ہر سال وہ جس اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کے بارے میں بہت زیادہ سنتے ہیں، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یا پھر تاریخی پس منظر کیا ہے؟
دیکھیے، یہ امریکہ کی ایک کانسٹیٹیوشنل ضرورت ہے۔ امریکہ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ امریکہ کا صدر پیریوڈیکلی، یہ نہیں کہتا کہ کتنے بار اور کب، لیکن بار بار امریکہ کی جو کانگریس ہے اس کو دو چیزوں کی اطلاع دے گا، ایک کہ ملک کا صورتحال کیا ہے جسے اسٹیٹ آف دا یونین کہتے ہیں، اور دوسرا وہ کیا چاہتا ہے کہ کانگریس اپنے مد نظر رکھے اور کس قسم کے نئے لاز وغیرہ کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو بیسیکلی کہتے ہیں اسٹیٹ آف دا یونین اور لیجسلیٹو ایجنڈا، تو پریسیڈنٹ جارج واشنگٹن نے پہلی بار یہ 1790 میں نیو یارک میں، جب امریکہ کا پارلیمنٹ نیو یارک میں ہوا کرتا تھا، وہاں پر انہوں نے ایڈریس کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد سے تھامس جیفرسن جو امریکہ کے پریسیڈنٹ، تیسرے پریسیڈنٹ تھے، انہوں نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ ایڈریس کیا جائے اور وہ ریٹرن رپورٹ دینا شروع کر دے۔ جیفرسن کے بعد سے کئی سال تک، 20ویں صدی تک، وہ رپورٹیں صرف لکھی گئی، لیکن اس کے بعد سے جو وڈرو ولسن وغیرہ پریسیڈنٹ بنے، وہ شروع کر دیے پھر سے پبلک ایڈریس سسٹم۔ اور اب نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، خاص طور سے ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے وجہ سے، اب پریسیڈنٹ نہ صرف کانگریس کو خطاب کرتے ہیں بلکہ ملک کو خطاب کرتے ہیں، اور نہ صرف اپنا ویژن، اپنا سیاسی نقطہ نظر अपना लेजिस्लेटिव एजेंडा, ये बेसिकली पब्लिक को लॉबी करते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपसे ये बात हो रही थी, आपने भी उसकी तरफ इशारा किया, आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से ये तो तायुन नहीं किया गया था कि ये एड्रेस हर साल होगा, बल्कि इसके लिए अगर मैं गलत नहीं हूं तो टाइम टू टाइम यानी गाहे गाहे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि सदर कौम को सूरत हाल के बारे में आगाह करते हुए एतमाद में लेगा। तो फिर ये सालाना रिवायत कैसे और कब पड़ी, कुछ इसके बारे में कहा जा सकता है बड़े वसूख के साथ कि ऐसा कब से शुरू हुआ?
देखिए कंटिन्यूसली तो नहीं हुआ, वुड्रो विल्सन के जमाने में शुरू हुआ, डिलाना रूसवेल्ट वगैरह ये भी एड्रेस का इस्तेमाल करने लगे। जब रेडियो टेक्नोलॉजी अवेलेबल आ गई तो उनको एहसास हुआ कि प्रेसिडेंट को कि अब इसके थ्रू हम कांग्रेस पर प्रेशर डाल सकते हैं, पब्लिक को, आवाम को डायरेक्टली एड्रेस कर सकते। लेकिन बीच बीच में बास प्रेसिडेंट्स ने इस नई रिवायत से दूर हो गए। मिसाल के तौर पर जिमी कार्टर ने रिटर्न रिपोर्ट्स भी पेश की, वो एक ही टर्म प्रेसिडेंट थे और एक या दो साल बाद उन्होंने लिखे हुए रिपोर्ट्स भी दिए और एड्रेस नहीं किया कांग्रेस को। लेकिन आजकल जिस तरह से ये होता है, आप देखेंगे कितनी पार्टिसनशिप वहां पे होती है, शोबिज होता है, तो ये शायद एक वाहिद एक ऐसा मौका है जब अमेरिकन प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल या अपने शहंशाह तौर पे नजर आते हैं, जब उनको हेराल्ड किया जाता है, एक मौका मिलता है प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंशियल नजर आने के लिए। थॉमस जेफरसन ने कहा था कि उनकी वो इसे इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि ये बादशाहों का एक रिवाज उन्हें लगता था, जिस रॉयल सेरेमोनियल चीज उन्हें पसंद नहीं थी। लेकिन आजकल के प्रेसिडेंट खासतौर से जो अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, जिस तरह से बिल क्लिंटन और ओबामा हैं, उनके लिए तो ये एक काफी अहम, यूं कहिए कि स्ट्रैटेजी उनकी के लिए अहम है। अमेरिका के जो सेकेंड टर्म प्रेसिडेंट्स होते हैं वो आमतौर पे लेम डक प्रेसिडेंट्स कहा जाते हैं क्योंकि ना तो उनका कोई सियासी मुस्तकबिल बाकी रहता है और यूजुअली वो काफी कमजोर हो जाते हैं।
अच्छा, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस के साथ और भी, अभी आपने कुछ उसका इशारा भी किया कि बड़ा एक शहनशाहियत का एहसास होता है, बड़ी शान और शौकत इसके साथ लगी हुई है। कुछ और भी रिवायतें हैं, खास तौर पर जैसे सदर आते हैं उनकी आमद को दिखाया जाता है, फिर उसके बाद हिजब इख्तलाफ यानी यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी का रद्द अमल भी आता है, तो ये भी एक रिवायत है कि जब सदर बात करता है, अपना स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस होता है तो उसके बाद उसकी मुखालफत में जो मुखालिफ पार्टी है वो भी अपना कुछ राय देती है, अपना एक जायजा पेश करती है, इन चीजों के बारे में भी कुछ कहिए।
स्टेट ऑफ द यूनियन के बाद दो चीजें हो सकती हैं। एक बात वक्त जो फर्स्ट टर्म प्रेसिडेंट को अगर कोई डोमेस्टिक चैलेंजर आ रहा है खुद उन्हीं की पार्टी से तो वो लोग भी रेस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन आमतौर पर जो अपोजिशन पार्टी है उनके एक चुने हुए नुमाइंदे को टेलीविजन पे वक्त दिया जाता है। ये कांग्रेस में फिजिकली पोजीशन नहीं मिलती लेकिन टेलीविजन पर अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो रिबट करे, क्योंकि वुड्रो विल्सन ने जब ये रिवायत फिर से शुरू करने की कोशिश की थी तो शुरू में काफी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी क्योंकि एक किस्म से एक पार्टी को मौका मिल रहा था अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पेश करने और दूसरी पार्टी को नहीं मिल रहा था, तो उसके बैलेंस के तौर पर ये रिवायत शुरू की है। और यूजली आजकल जो अपोजिशन पार्टी है वो ऐसे शख्स को चुनती है जिसे वो नॉमिनेट करना चाहते हैं प्रेसिडेंशियल टर्म के लिए। इस तरह से ऑपोजिशन पार्टी इस रोल मौके का फायदा उठाते हैं नए कैंडिडेट्स को नेशनल लेवल पर पेश करने के लिए। अगर उनके पास कोई ऐसा गवर्नर है जो लोकली मशहूर है लेकिन सारे मुल्क में वाकिफ नहीं है तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लीडर्स को इंटरनेशनली, और वैसे भी प्राइवेट लीडर्स भी मतलब पॉलिटिशियंस खुद अपने रेस्पॉन्सेज देते हैं आजकल ट्विटर, फेसबुक और अपने वेबसाइट्स के थ्रू का भी इस्तेमाल करते हैं।
और अब हमारे साथ हैं अमेरिका की इन्हीं दोनों कलीदी पार्टियों यानी डेमोक्रेट्स जो बरसर इक्तदार हैं और रिपब्लिकन्स जो कांग्रेस के साथ दोनों ऐवानों यानी हाउस और सेनेट में अक्सरियत के साथ कंट्रोल करते हैं, और इन दोनों पार्टियों से डेमोक्रेट जफर ताहिर साहब और रिपब्लिकन एमजे खान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम।
और इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, डॉक्टर मुक्तदर खान का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इसके बाद हमारी बातचीत होगी जफर ताहिर साहब से, एमजे खान साहब से, और यहां डॉक्टर फौजिया हैं, उनसे भी हम उनकी राय लेंगे। सदर बराक ओबामा स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब से चंद हफ्ते कबल ही साल 2014 में होने वाली पेशरफ्त के तनाजुर में उन्होंने आइंदा साल का जायजा लेना शुरू कर दिया था। एक बहुत ही मुख्तसर सी रिपोर्ट है हमारे साथी नीलोफर मुगल ने तैयार की है, आइए वो सुनते हैं और उसके बाद बात करते हैं।
صدر نے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب سے ہفتوں قبل ہی مختلف ریاستوں کا دورہ کر کے اپنے آئندہ کے منصوبوں کا جائزہ پیش کیا۔ وہ 2014 میں کی گئی پیش رفت پر نظر ڈالتے ہوئے نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو کالج بھیجنے میں مدد کرنے پر بھی بیان دیا۔
In December, our business has created 240,000 new jobs. Our unemployment rate fell to 5.6%, which is the lowest.
وہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں 2,40,000 روزگار پیدا کیے گئے، جس کی وجہ سے بے روزگاری میں 5.6% کمی ہوئی، جو گزشتہ 6.5 برسوں میں سب سے کم ترین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1990 کے بعد سے 2014 میں روزگار کے سب سے زیادہ مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ صدر اوباما نے 9 جنوری کو ٹینیسی میں ایک تقریب کے دوران یہ بیان دیا، جہاں انہوں نے اہل طالب علموں کے لیے کمیونٹی کالجز میں 2 سال کے لیے مفت پڑھائی کا بھی اعلان کیا۔ اس سے کچھ دن پہلے اسٹیٹ آف دی یونین کے ایک جائزہ دورے میں صدر اوباما نے میشیگن میں فورڈ فیکٹری میں خطاب کیا۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ امریکہ کی معیشت کی بحالی حقیقی ہے اور یہ ملکی آٹو انڈسٹری میں پیش رفت کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ ان کے الفاظ ہیں،
لاسٹ ایئر امریکن آٹو ورکرز چرنڈ آؤٹ کارز فاسٹر دین اینی ایئر سنس 2005، فورڈ ہیز برنگ،
گزشتہ سال امریکی آٹو ورکروں نے 2005 کے بعد سب سے زیادہ تیز رفتاری سے موٹر گاڑیاں تیار کی۔ فورڈ میکسیکو سے روزگار کے مواقع لے کر یہاں آیا اور ملک بھر میں 24,000 روزگار کے نئے مواقع بحال کیے۔
تو ظفر طاہر صاحب، ایم جے خان صاحب اور ڈاکٹر فاضیہ سعید، آپ سب کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلا میرا سوال جو کہ میں بات کروں گی ظفر طاہر صاحب سے بھی، اور بعد میں یہی سوال ایم جے خان صاحب سے بھی، جو ریپبلکن پارٹی، تاکہ ڈیموکریٹ پارٹی اور ریپبلکن پارٹی دونوں کا ہمارے پاس ویو آ جائے۔ تو ظفر طاہر صاحب اور ایم جے خان صاحب، دوسری مدت میں صدر کے انتخاب کے بعد عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب صدر ایک ایسے صاحب اقتدار ہیں جو زیادہ بڑے اور اہم فیصلے نہیں کر سکیں گے، اور اسپیشلی اس دفعہ جبکہ دونوں ایوانوں میں ہاؤس اور سینٹ میں اکثریت کے ساتھ کنٹرول حاصل ہو گیا ریپبلکنز کو۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو صدر اوباما کی دوسری مدت کے آخری 2 سال، دوسری کانگریس کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف یعنی ریپبلکنز کا غلبہ، ظفر طاہر صاحب آپ بتائیے گا صدر اپنے اہم فیصلوں میں کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟
بہت بہت شکریہ آپ کا، ایک بار پھر وائس آف امریکہ کا شکریہ کہ آپ ہمیشہ پاکستانی امریکنز کو ٹائم دیتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک اسٹیٹ آف دی یونین کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا تجزیہ پیش کیا، اور میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ نہ صرف مجھے بلکہ آپ کے تمام سننے والوں کو پتہ چل گیا کہ امریکہ کا یہ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے۔ جہاں تک صدر براک اوباما کا تعلق ہے تو آخری 2 سال عموماً پریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ان کو لین ڈک پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے، اور یہ تاثر ہوتا ہے کہ اب وہ کسی کام کے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو الیکشن نہیں لڑنا ہے اور ان کی قدر اور ان کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ مگر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے پچھلے دوروں میں، پریزیڈنٹ کلنٹن کے دور میں، پریزیڈنٹ ریگن کے دور میں، کہ آخری 2 سال میں پریزیڈنٹ کافی مؤثر کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، اور جو اب تک جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں پچھلے 6 مہینوں میں، تو براک اوباما نے ایک بہت ہی ڈیرنگ اور بڑے تیزی سے وہ آگے بڑھے ہیں، اور انہوں نے ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے لوگ حیران ہیں۔ میرے خیال میں اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ دونوں ہاؤسز کا کنٹرول ریپبلکن کے پاس ہے، تو اب صدر اوباما کو اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو ایسے اقدامات کرنے ہیں جس سے وہ ڈیموکریٹس کی جو تھن میجورٹی ہے اس کو قائم رکھ سکیں۔ اب وہ میرے خیال سے ایسے اقدامات کریں گے جو ان کے ایجنڈے پہ ضروری ہیں، جس سے ان کی ایک لیگیسی قائم ہو۔ مثلا کیپٹل گینز ٹیکس، جو کہ سرمائے میں اضافے پہ جو ٹیکس لگتا ہے، اس پہ ریپبلکنز میں اور ڈیموکریٹس میں بڑا اختلاف ہے، مگر میرے خیال سے آج براک اوباما اس کے بارے میں بات کریں گے۔
اچھا میرے جی ظفر صاحب، میں اس کے بارے میں ہم آگے آتے ہیں، کچھ جو مختلف چیزیں جن کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ آج صدر اوباما بات کریں گے یا آنے والے دنوں میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان کافی اختلاف رائے سامنے آ سکتا ہے۔ ایم جے خان صاحب سے پوچھتے ہیں، خان صاحب آپ بھی سن رہے تھے، ظاہر ہے کہ آخری 2 سال ہیں، صدر کو لیم ڈک کہا جاتا ہے، لیکن کچھ دنوں انتظامی حکم نامہ بھی انہوں نے دیا، ابھی ہم آپ سے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ آخر یہ جو پاور ہے پریزیڈنٹ کے پاس، اس کے استعمال کی صورت کس طرح سے ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے، وہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آخری ان 2 سالوں میں اب پریزیڈنٹ اوباما کی آپ کارکردگی کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں؟
بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ اور جتنے بھی پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ آخری دو سال میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنی لیگیسی قائم کریں تاکہ تاریخ انہیں یاد رکھے کہ انہوں نے کتنے اچھے کام کیے. تو ہر پریزیڈنٹ اسی طرح پریزیڈنٹ اوباما بھی یہ کوشش کریں گے کہ آخری دو سالوں میں ایسے کچھ چیزیں کر کے جائیں جس سے لوگ ان کو یاد رکھیں. الیکشن کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بہت سے ایسے انیشیٹو لیے ہیں جو کہ بہت ہی ڈیئرنگ کہا جا سکتا ہے, اسپیشلی کہ ان کی میجورٹی نہیں ہے کانگریس میں, مگر جیسے کیوبا سے ان کی جو ریلیشن شپ انہوں نے قائم کی ہے, اسی طرح سے جو چائنا کے ساتھ انہوں نے نیگوسیشن کی ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر, اور امیگریشن کے اوپر جو انہوں نے اقدامات لیے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کی جو ریٹنگ جو ہے امریکن پبلک میں وہ 9-10 پوائنٹ اوپر بڑھ گئی ہے اور 50% تک ہو گئی ہے. تو بہت سی چیزیں اوباما صاحب کریں گے جس میں وہ اپنی لیگیسی قائم کریں, اور اب کیونکہ ان کو ریپبلکن کے میجورٹی کے ساتھ کام کرنا ہے تو ان کو پتا ہے کہ بہت سی چیزیں ان کو ایگزیکٹو ایکشن کے اندر کرنی پڑیں گی جس کے اوپر وہ کوشش کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گریڈ لاک جو ہے لانگ ٹرم میں رہے گا, ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم میں تھوڑی سی اپارچونیٹی ہو دونوں پارٹیز کو مل کے کچھ کام کرنے کے جس سے ملک کی بھلائی ہو سکے. دوسری بات اوباما صاحب کے لیے ایک فائدہ مند چیز یہ ہوئی ہے کہ آئل پرائسز گرنے کی وجہ سے اور بہت سی دوسری وجوہات کی وجہ سے اکانومی جو ہے امریکہ کی امپروو ہوئی ہے, جس کا وہ کریڈٹ لے سکتے ہیں اور لیں گے. اور میں سمجھتا ہوں آج کی تقریر میں وہ ڈیفینیٹلی اکانومی جو امپروو ہوئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کا کریڈٹ لیں گے.
اچھا ظفر طاہر صاحب, گزشتہ دنوں امیگریشن سے متعلق قانون کے بارے میں کافی بحث و مباحثہ رہا, ایک صدارتی حکم نامے کے تحت اسے انتظامی قانونی شکل بھی دے دی گئی. صدر کے اس اختیار کو جسے ویٹو بھی کہتے ہیں یا انتظامی طاقت, ذرا اس کی وضاحت کریے گا ہمارے سننے والوں کے لیے.
دیکھیے پریزیڈنٹ اوباما جب یہ آفس سنبھالا تھا تو ان کا ایک ویژن تھا امیگریشن کے بارے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ امیگریشن کے مسئلے پہ دونوں پارٹیز کے اندر کافی اتفاق رائے ہے. دونوں پارٹیز اس بات سے متفق ہیں کہ امیگریشن کے ایشو کو سالو کرنا ہے, اور یہاں جو 10-15 ملین جو لوگ رہ رہے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ, جو جن کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے, کوئی کاغذی ان کے پاس شواہد نہیں ہے کہ وہ قانونی طور پہ یہاں رہ سکیں اور کام کر سکیں, مگر وہ یہاں کی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں, تو دونوں پارٹیز میں اس بات پہ بہت اتفاق ہے کہ اس مسئلے کو سالو کرنا چاہیے. بزنس لابی جو ہے یو ایس چیمبر آف کامرس, وہ پوری طریقے سے امیگریشن کے فیور میں ہے, مگر دونوں پارٹیز کے اپنے آپ کو پتا ہے لابی گروپس ہیں, اسپیشلی ریپبلکن پارٹی میں جو یہ ٹی پارٹی کا ایلیمنٹ ہے جو کہ جس کو میں ایکسٹریم رائٹ ونگر کہوں گا, تو ان کا یہ ہمیشہ سے دباؤ رہا ہے کہ امریکہ میں امیگریشن پہ پابندیاں ہونی چاہیے, لوگ یہاں پہ کم آئیں, اس لیے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے عام امریکی کو نقصان پہنچتا ہے. مگر ریپبلکن پارٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میجورٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ ریفارمز آگے بڑھیں اور اس مسئلے کا حل نکلے. دونوں پارٹیز یہ بھی چاہیں گی کہ ہمارے جو بارڈرز ہیں ان پہ اچھا کنٹرول ہو تاکہ بعد میں یہ مسئلہ دوبارہ نہ اٹھے. اب اس کو کس طرح سالو کیا جائے, تو میرے خیال سے اوباما صاحب نے جو ایگزیکٹو آرڈر ایشو کیا جس پہ اب کافی بحث ہوگی دونوں ہاؤسز میں, میرے خیال سے دونوں پارٹیز یہ چاہیں گی کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو آگے بڑھایا جائے. ریپبلکنز کے پاس ایک بہت اچھا یہ بہانہ بھی ہوگا کہ بھائی ہم کیا کریں, آخری دنوں میں اوباما صاحب نے یہ ایگزیکٹو آرڈر جو تھا یہ اس کو پاس کروا دیا, اور ڈیموکریٹس کے پاس بھی میرے خیال سے کم لیوریج ہوگا اس لیے کہ اوباما صاحب ان کے پاس جا کے یہ کہیں گے کہ دیکھو مجھے دونوں ہاؤسز کے ساتھ کام کرنا ہے جہاں پہ ریپبلکنز کی میجورٹی ہے, تو اپنی پارٹی سے بھی وہ چاہیں گے کہ ان کو کافی حد تک لیوے ملے اور کافی ان کو فلیکسیبلٹی ملے کہ وہ ریپبلکنز کے ساتھ اس معاملے پہ نیگوشیٹ کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ کافی بحث ہوگی, کافی لیدے ہوگی, مگر یہ پاسبل ہے کہ اگلے 1-2 سالوں میں ایک کمپلیٹ امیگریشن ریفارم نہ صرف یہ کہ قانون کے طور پہ سامنے آئے بلکہ اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو.
اچھا شکریہ ظفر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. خان صاحب آپ یہ بتائیے گا, خارجہ پالیسی ایک بے حد اہم ستون ہے کسی بھی جمہوری ملک کے ڈھانچے کا. خارجہ پالیسی کو طے کرتے وقت صدر کے پاس بے پناہ اختیارات موجود ہوتے ہیں, جیسا کہ ابھی حال ہی میں جب آئی ایس ایل اور آئی ایس ایس کے بارے میں بڑی قائدانہ تحریک چلائی امریکہ نے اور دنیا بھر سے اتحاد کو اکٹھا بھی کیا. آپ کے خیال میں ریپبلکن پارٹی خارجہ امور کے معاملے میں کس حد تک برسر اقتدار صدر کا ساتھ دیتی ہے؟
یہ میں سمجھتا ہوں آج کل کے جو گلوبل حالات ہیں اور جس طرح سے ٹیررسٹ کے واقعات ہوئے ہیں, جیسے فرانس میں ہوا اور پاکستان میں ہوئے ہیں. تو اس وقت امریکن پبلک میں کیونکہ ایک ایشو بہت ہی فرنٹ پیج پر ہے, رات دن لوگ اس کے بارے میں سن رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ریپبلکن پارٹی بھی کافی پش کرے گی اوباما صاحب کو کہ فورن پالیسی میں وہ اقدامات کریں جو کہ فورن ٹیرر میں زیادہ مؤثر ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اوباما صاحب بھی اس مسئلے پہ ضرور آج ڈیٹیل بات کریں گے, کیونکہ ان کو اکثر لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ ذرا سافٹ ہے وار آن ٹیرر میں, تو وہ یہ لیگیسی نہیں چھوڑنا چاہیں گے. اور کیونکہ یہ ایشو فرنٹ پیج پر ہے آج کل, اور امریکن پولیٹیشینز چاہے وہ کسی پارٹی کے بھی ہوں, عام طور سے وہ پبلک اوپینین کے اوپر توجہ دیتے ہیں, تو پبلک اوپینین میں کیونکہ اس وقت یہ ٹیررسٹ واقعات کافی زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اوباما صاحب بھی اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے, اور ریپبلکن پارٹی کو جب ریبٹل کا موقع ملے گا وہ بھی اس ایشو پہ بہت زیادہ پش کریں گے اوباما صاحب کو. اور دوسرے اوباما صاحب بات میں سمجھتا ہوں کریں گے رشیا کی جو کاروائی ہے اس کی نیبرنگ
یوکرین میں,
ہاں اس پہ بات کریں گے. اور پاکستان کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں بات ہوگی, کیونکہ پاکستان سے ایک طرف تو پاکستان کی فوج کی کارروائی سے امریکن پولیٹیشنز کانگریس میں بھی اور سینٹ میں بھی اور ایڈمنسٹریشن میں بھی کافی اس سے امپریسڈ ہے اور خوش ہے, اور دوسری طرف یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ٹیررزم کے اور پاکستان کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں اس پہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر دباؤ بھی ڈالنے کی کوشش کریں گے پاکستان کے اوپر اور زیادہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں چند چیزیں آج کور ہوں گی فورن پالیسی میں کافی حد تک.
ظفر صاحب آپ کا ریپنگ ریمارک.
جی میں دیکھیں فورن افیئرز ایک میرے خیال سے ایسا ذریعہ ہے جس کے تحت پریزیڈنٹ جو ہے اپنے مکمل اختیارات استعمال کر سکتے ہیں. یہ امریکہ کا کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتا ہے, پریزیڈنٹ کو کافی اس میں لیوریج دیتا ہے. وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوباما صاحب آخری دو سالوں میں سب سے زیادہ جو اپنا امپرنٹ چھوڑیں گے وہ میرے خیال سے فورن افیئرز میں چھوڑیں گے. یہ ہم نے پریزیڈنٹ کلنٹن کے دور میں بھی دیکھا اور پریزیڈنٹ ریگن کے دور میں بھی دیکھا. خان صاحب کی اس بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جو پچھلے دو تین مہینے سے ہم نے دیکھا ہے, جو آسٹریلیا میں ہوا, پاکستان میں ہوا, اور اب ہم نے فرانس میں دیکھا, تو اس کا بہت زیادہ اثر ہے امریکہ پہ, امریکی عوام پہ, تو اس کے بارے میں بات ہوگی. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ دو ہفتے پہلے جنرل راحیل شریف برطانیہ گئے اور وہاں کے پرائم منسٹر سے دو دن تک ان کی ملاقات رہی, اور پھر برطانیہ کے وزیر اعظم امریکہ آئے, انہوں نے پریزیڈنٹ اوباما سے بات کی. میرے خیال سے امریکہ چاہے گا کہ یورپ کے ساتھ مل کے ایسا پلان بنایا جائے جس سے نہ صرف یہ کہ اس مسئلے کو ہیڈ آن ایڈریس کیا جائے آئیسس کے مسئلے کو, اس کے علاوہ وہ چاہیں گے کہ لانگ ٹرم میں یورپ اور امریکہ مل کے ایسی چیزیں کریں کہ جس سے جو اس کی جو جڑ ہے اس مسئلے کی, جو مسلمان ممالک میں جو ایک غم و غصہ ہے, جو وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, اس کو ایڈریس کیا جائے. اور جو مسلم پاپولیشن ہیں یورپ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, اگر ان کے کچھ مسائل ہیں تو ان کو ایڈریس کیا جائے. امریکہ چاہے گا کہ یورپ امریکہ سے کچھ سیکھے, اور یہ بات ضرور اس چیز کا جائزہ لے یورپ کہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ میں مسلمان جو ہیں وہ بہتر انٹیگریٹڈ ہیں, وہ امریکی معاشرے کا حصہ ہیں, یہاں کی معیشت کا حصہ ہیں, اور یورپ میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں, جس کا آج یہ نتیجہ ہے کہ یورپ میں یہ مسئلے ہیں. تو رشیا پہ, جاپان پہ, اکانومی پہ تو بات ہوگی, مگر میرے خیال سے جو یہ ٹیررزم کا مسئلہ ہے جو کہ مسلمان ملکوں کے مسئلوں سے جڑا ہوا ہے, اور جو مسلمان ممالک اور دنیا میں جو مسلم رہ رہے ہیں ان کے جو تاثرات ہیں اس سے جو جڑا ہوا ہے, اس کو میرے خیال سے ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے, اور اوباما صاحب میرے خیال سے اس پہ آج بات کریں گے.
بہت بہت شکریہ. ظفر طاہر صاحب اور ایم جے خان صاحب ہمارے ساتھ تھے, ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹیوں کے ساتھ ان دونوں کا تعلق, اپنی اپنی پارٹی کے نقطۂ نظر کے حساب سے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کے بارے میں بات کر رہے تھے. آپ دونوں کی میں بہت شکر گزار ہوں, ظفر صاحب آپ کی, ایم خان صاحب آپ کی, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. بہت بہت شکریہ. اور اب اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر فوزیہ موجود ہیں یہاں پہ اسٹوڈیوز میں, اور جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا, آتھر ہیں, ریسرچر ہیں, تجزیہ کار ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں. تو ایک سوال جو میں بہت ڈاکٹر فوزیہ کرنا چاہ رہی تھی، ان سے ظاہر خارجہ پالیسی کے بارے میں بھی بات ہوئی، ایک سوال جو ہے فرانسیسی جریدے شارلی ایبڈو پر، پیغمبر اسلام جی کے خاکوں کی اشاعت، صدر دفاتر پر حملے جس میں 12 افراد کی ہلاکت، خاکوں کی پھر سے خاکوں کی اشاعت، یورپ اور امریکہ میں سیکیورٹی کے بارے میں تحفظات، مشرق وسطی میں، بہت لمبا سا سوال جی ہے، آئی ایس آئی ایس یا آئی ایس ایل کی نمایاں پیش رفت، القاعدہ، فی العرب کا تذکرہ، دنیا کے امن و امان کے لیے خدشات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان میں جو دہشت گردی کے معاملے کو روکنے اور اس کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس میں سارا جو امریکہ کا کافی حصہ ہے، صدر جان کیری ابھی گئے تھے وہاں پہ، امریکی وزیر خارجہ، تو صدر اوباما کی طرف سے ان چیلنجوں کو حل کرنے کی حکمت عملی کے بارے میں آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟
میں سمجھتی ہوں کہ میں تو اس کو دو فیزز میں دیکھتی ہوں، کیونکہ پہلے جو امریکن انگیجمنٹ رہی پاکستان کے ساتھ وہ ایک مختلف پیج کے اوپر تھی، وہاں پر کوئی ایک لیول پہ ان کو سبز بتی دکھا دی گئی تھی، لیکن دوسری طرف عوام میں کہیں بھی سپورٹ اس لیے نہیں تھی کیونکہ عوام کو آن بورڈ لیا نہیں گیا تھا۔ تو اب میں سمجھتی ہوں یہ جو دوسرا فیز ہے یہ بہت مختلف ہے، یہاں پہ عوام کا موڈ جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ خاص طور پہ پشاور کے جو حادثہ تو نہیں میں اسے کہوں گی، لیکن جو بھی ظالمانہ ایکٹ ہوا اس کے بعد عوام کا موڈ بھی تبدیل ہوا، ہماری ملٹری کا آپریشن پہلے سے جاری تھا، اب پالیٹیشین ساتھ ان کو بیک اپ کیا، تو اب جو ہے سیناریو بہت بدل گیا ہے، اور اب جو امریکہ کی پیش رفت ہوگی اس سلسلے میں میرا خیال ہے وہ کہیں زیادہ مثبت ہوگی جو پہلے تھی۔ پہلے بڑے بڑے لیڈروں کو تو انہوں نے ضرور پکڑا ڈرونز کے تھرو، لیکن اب جو ایک لیجیٹمیسی ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس میں خاص طور پہ افغانستان کا بھی بڑا رول ہے، ہماری حکومت کا بھی رول ہے، لیکن افغانستان کے جو غنی صاحب کا ایک پازیٹیو رویہ ہے اور ایک نیت ان کی نظر آتی ہے کہ اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، اس میں میں سمجھتی ہوں بہت بہتر ہوں گے نتائج۔
اچھا ایک کوئک کامنٹ کریے، آپ امریکہ میں کافی عرصے سے مقیم ہیں، جب پڑھتی تھیں جب بھی تھیں جب کام کرتی ہیں جب بھی ہیں، تو اس سالانہ روایت یعنی اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
میرا خیال ہے بہت اچھا رواج ہے، وہ آپ کے جو اسپیکرز مختلف بات کر رہے تھے میں وہ بھی سن رہی تھی، بات تو ٹھیک ہے کہ تھوڑا سا رویل لگتا ہے، لیکن آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ آپ کو اپنی بات جتنی پھیلائی جائے اتنی کم ہے، اور یہ بہت ہی اچھا موقع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بھی شروع ہو گیا، بہت عرصہ یہ نہیں رہا، اور اب جوائنٹ سٹنگ ہوتی ہے اور پریزیڈنٹ خطاب کرتا ہے، تو یہ ایک بڑا اچھا رواج ہے۔ مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو بہت سا کہا جاتا ہے کہ آخری دو سال میں وہ ایک لیم ڈک ہو گئے، مجھے لگتا ہے بعض اوقات ہم میڈیا سے یا انالسٹ جو ہیں اس کو ری انفورس بھی بہت کرتے ہیں، کیونکہ ڈیموکریسی ایک ٹیکنیکل پروسیس نہیں ہے، یہ وہ ہے جو عوام لیجیٹمائز کرتی ہے، تو اس وجہ سے جو عوام کے ذہن میں ہوتا ہے اس چیز کو سنوارنا یا اس کو ایک مضبوط کرنا ہمارا ہی کام ہوتا ہے۔ تو اگر بار بار پریزیڈنٹ کو ہم یہ کہیں کہ وہ لیم ڈک ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان سے وہ لیجیٹمیسی جاتی ہے ان کو اور بھرپور۔ اور ایک جب پریزیڈنٹ نے دوبارہ سے الیکشن لڑنا ہو تو وہ 100 طرح کے خیال کرتا ہے، اپنی پاپولیرٹی کا خیال کرتا ہے، لیکن ایک پریزیڈنٹ کو پتا ہے کہ وہ جا رہا ہے تو میں تو سمجھتی ہوں اس کو اور زیادہ بہادر ہونا چاہیے۔
میرا بھی خیال یہی ہے، میں اس کو ہمیشہ اسی طرح لیتی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ ان کا وہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے سامنے بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ایز اے پریزیڈنٹ اپنی لیگسی بنائیں کہ کیا چھوڑا انہوں نے اپنے پیچھے، اور اپنی جماعت کے لیے کوئی بہتر کام کریں۔ اور پریزیڈنٹ اوباما کی جیسے کہ ریپبلکن پارٹی کے ایم جے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ 50% اب ان کا اپروول ریٹ آ گیا ہے پھر جو حالیہ دنوں میں ان کے سارے اقدامات ہوئے ہیں۔ تو اسٹیٹ آف دا یونین ڈریس کے بارے میں ہم اپنے سننے والوں سے بات چیت کر رہے تھے، ایک چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد مشرق وسطی کی طرف چلتے ہیں، ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں آج کے موضوع۔ اب آئیے مشرق وسطی کی کچھ بات کرتے ہیں، اور آج کچھ ہمارے پاس اہم خبریں ہیں اس سلسلے میں۔ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر صاحب، آج کی ایک بڑی جو اہم اور بڑی خبر تھی وہ یہ ہے کہ شام اور عراق کے مختلف حصوں پر اسلامک اسٹیٹ قابض ہے، اور اس نے منگل کے روز انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں یرغمال بنائے گئے ہیں دو جاپانی شہریوں کی رہائی کے لیے، ان کے ملک سے انہوں نے کہا کہ 20 کروڑ ڈالر تاوان دو۔ تو نقاب پوش نے انگریزی زبان میں یہ پیغام دیا کہ جاپان 72 گھنٹوں میں یہ رقم ادا کر دے. اور اب میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے, اس سے پہلے بھی یہ گروپ جو ہے بہت ساری بیہیڈنگز کر چکا ہے, سر قلم کر چکا ہے, امریکیوں کے بھی, برطانیہ کے بھی لوگ تھے اس میں, تو جاپان کی طرف سے اسلامک اسٹیٹ کے خلاف کی جانے والی کوششوں میں, اس سے پہلے آپ کو کچھ دو دن پہلے کی بات ہے, $20 کروڑ دینے کا اعلان کیا گیا تھا تاکہ وہ چونکہ مشرق وسطی کے دورے پر تھے شنزو آبے وزیر اعظم جاپان کے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری اس جو امداد کا انہوں نے اعلان کیا وہ اس صورتحال کا محرک بنی ہے؟
نہیں, یہ بات نہیں ہے. دراصل ہوا یہ ہے کہ یہ پچھلے 3-4 مہینوں سے نیگوسیشنز ہو رہی تھیں, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ہاسٹیجز ہیں یہ اگست اور سپٹمبر کے درمیان کے پکڑے گئے ہاسٹیجز ہیں, تو ان کے متعلق بہت دیر سے نیگوسیشنز چل رہی تھیں, لیکن وہ نیگوسیشنز کمزور ہوتی چلی جا رہی تھیں. جاپان نے کوشش یہ کی کہ وہ اپنی اکنامک پاور کو استعمال کر کے شاید ان کو اپنے ہاسٹیجز کو واپس لینے کے قابل ہو جائے. یاد رہے کہ انہوں نے ایجپٹ میں, پرائم منسٹر آبے نے ایجپٹ میں جو اناؤنس کیا تھا وہ $2.5 بلین کی ایڈ تھی جو پورے اس علاقے کو دی جائے گی. اس میں $200 بلین جو ہیں وہ وہاں کے جو ریفیوجیز ہیں ان دوسروں کے لیے اور عراق کے لیے دیے گئے تھے. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ ایسی کنڈیشن میں اگر آپ اس قسم کی پوزیشن لیتے ہیں اور پبلکلی لیتے ہیں تو پھر اس کا ریئیکشن ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ آئی ایس ایل نے کیا. اس کو کیسے سالو کیا یہ ایک عام بات ہے. اب یقیناً نیگوسیشن بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور تیز ہو رہی ہیں, تو امید تو یہی ہونی چاہیے کہ ان نیگوسیشن کی وجہ سے یہ دونوں جو جاپنیز ہیں یہ ریلیز ہو جائیں گے. بٹ یاد رہے کہ ان میں ایک جو ہاسٹیج ہے وہ ایک ملٹری سیکورٹی ایجنسی کو رن کرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ کلیبریشن کرنے کے لیے مڈل ایسٹ آئے تھے, جہاں وہ سیریا اور دوسرے علاقوں میں یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے کی کوئی انوالومنٹ حاصل کر سکے کمرشل بیسس پہ. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہے. اس کی سولوشن جو ہے وہ یقیناً یہ آ جاتی ہے کہ کوئی پیس آف سولوشن ہو جائے. اگر نہیں ہوتا اور اگر یہ دونوں ہاسٹیجز مارے جاتے ہیں تو پھر یقیناً جاپان جو ہے وہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے القاعدہ اور آئی ایس آئی کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گا. یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اس سے جو ٹینشنز ہیں وہ ایشیا کی طرف بھی پھیل سکتی ہیں.
اچھا, دوسری بات جو ہوئی ہے وہ کینیڈا کی جو اسپیشل فورسز ہیں وہ عراق میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے خلاف زمینی لڑائی کا سامنا کر رہی ہیں, اور ان کے کمانڈر کے بقول پہلی بار ان پر ہونے والی گولہ باری کے جواب میں انہوں نے بھی جوابی کاروائیاں کی ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کے ساتھ میری کافی اس مسئلے پر بات ہوئی ہے. اسلامک اسٹیٹ کو ہم نے بہت زیادہ کوریج کیا ہے جو بھی صورتحال سامنے آتی رہی ہے اس حوالے سے. تو عام طور پر یہی کہا جاتا تھا کہ اسلامک اسٹیٹ کو اگر آپ نے روکنا ہے تو صرف جو فضائی کاروائی ہے جو کہ امریکہ اور اس کے حلیف کر رہے تھے اس سے کام نہیں چلے گا, اس کے لیے زمینی کاروائی کرنا ضروری ہے ان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے. اب آپ کے خیال میں یہ جو کینیڈا کی طرف سے یہ ہوئی ہے زمینی کاروائی, اس سے کیا واقعی اسلامک اسٹیٹ کا زور ٹوٹے گا؟
یہ بہت کمپلیکیٹڈ سی بات ہے. وہ اس لیے کہ کینیڈا کا جو ایکشن ہے یہ بڑا ایک آئسولیٹڈ قسم کا ایکشن ہے. دوسرے ممالک نے ابھی تک اس قسم کا کوئی اوپنلی یا اوورٹلی ایکشن نہیں لیا. تو اب بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا یہ جو کینیڈا کا جو اسٹیپ تھا یہ باقی جو اتحادیوں کے ساتھ مل کے کیا گیا, ان کی کنسنٹ کے ساتھ کیا گیا یا اس کے بغیر کیا گیا, یہ کیا یہ اسپونٹینیس قسم کا ایکشن تھا یا یہ اس قسم کا تھا جس کے متعلق بہت سوچ سمجھ کے کام لیا گیا تاکہ یہ پہچانا جائے کہ اسلام اسٹیٹ کی پوزیشن کتنی اسٹرانگ ہے اور آیا وہ الائیڈ فورسز کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں. تو یہ ایک اسی کو اس کو دیکھنا ہوگا کہ اگلے دو تین دنوں میں کیا ہوتا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ اس کی وجہ سے کنڈیشن اور گمبھیر ہو جاتی ہے اور کمپلیکیشن اس لیے بڑھتی ہے کہ اگر ویسٹرن ممالک شامل ہو جاتے ہیں تو پھر آئی ایس جو ہے وہ اپنے سلیپر سیلس کو یقیناً استعمال کر سکتا ہے جیسے کہ انہوں نے پہلے بھی کینیڈا میں استعمال کیا ہے. تو کیا یہ صحیح فیصلہ ہے کہ غلط؟ اس کو دیکھنا ہوگا کہ اگلے دو تین دن میں کیا ہوتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور کوئک کامنٹ, یہ برسلز میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل العربی نے بھی خصوصی شرکت کی, اور یورپی یونین نے کہا ہے کہ وہ شدت پسندی اور دہشت گردی کے انسداد کے لیے عرب ملکوں سے تعاون کی خواہش مند ہے. اس اعلان سے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور یورپ میں اس کے بڑھتے ہوئے خطرے اور خدشے کو کم کیا جا سکتا ہے, یا یہ ممکن ہے کہ ولنریبل گروپ جو ہیں ان کو واقعی تحفظ فراہم ہو سکے؟
دیکھیے اصل جو میں جو سوچ رہا ہوں اس کے متعلق وہ یہ ہے کہ اس قسم کی جب کولیبریشنز ہوتی ہیں, اس قسم کے جب سمٹس کی جاتی ہیں, تو اس میں دو بیسک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آیا نان ملٹری سولوشنز پاسبل ہیں کہ نہیں, کیا یہ کمپرومائزز پاسبل ہیں, کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے جو لوکل گروپس ہیں خاص طور پر جو مڈل ایسٹ میں ہیں, وہ جو گورنمنٹس جو ہیں کیا وہ ان لوکل گروپس ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کر سکتی ہیں کہ نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کولیبریشن کو ایک انسٹرومنٹ بنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ پھر جو فورسز ہوتی ہیں آئی ایس آئی ٹائپ کی فورسز ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ پریشر ڈالتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم پہلی کنڈیشن کو زیادہ اہمیت دیں گے یا دوسری کنڈیشن کو زیادہ اہمیت دیں گے. مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس میٹنگ کے بعد اور کئی میٹنگز ہوں گی, اس کی وجہ سے پھر ایک اسٹریٹجی کلیریفائی کی جائے گی, اور اس اسٹریٹجی میں یقیناً جو پولیٹیکل یا نان ملٹری جو میجرز ہیں ان کو اہمیت دی جائے گی. کیا اس کی وجہ سے کوئی صحیح فیصلہ ہوتا ہے ابھی کہنا بہت مشکل ہے.
بہت بہت شکریہ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بے حد شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, بہت بہت شکریہ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں. آج کے موضوع پروگرام کے آخری حصے کی طرف ہم آن پہنچے ہیں, اور ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر فوزیہ سعید موجود ہیں, اور پاکستان سے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران مالک صاحب نے, اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر فوزیہ سعید ہیں, اور آپ دونوں سے ہم بات کرتے ہیں کچھ موضوعات کے بارے میں. پاکستان نے فرانسیسی جریدے شارلی ایبڈو میں پیغمبر اسلام کے خاکوں کی شاد کی شدید مذمت کی ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں منگل کے روز بتایا ہے کہ قومی سلامتی اور خارجہ امور کے لیے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے او آئی سی یعنی اسلامی ملکوں کی تنظیم کے سیکرٹری جنرل کو ایک مراسلہ تحریر کیا ہے, اور تجویز بھی پیش کیا ہے کہ فرانسیسی جریدے کی طرف سے معذرت خواہی کے لیے قانونی کارروائی کی جائے اور مسلم امہ اسلام مخالف رویوں کے خلاف متحد ہو جائے. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار کہتے ہیں,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک مذاہب کا احترام نہیں ہوگا, ایک دوسرے کے عقائد کا احترام نہیں ہوگا, اس وقت دہشت گرد ہی فائدہ اٹھائیں گے, افراتفری ہوگی.
تو بغیر صاحب فرانسیسی جریدے میں ان خاکوں کی شاد پر ہمیشہ شدید احتجاج ہوتا رہا, مظاہرے بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ پہلی بار نہیں تھی, اس سے پہلے بھی ہو چکا دنیا بھر میں مختلف ملکوں کے اندر. آپ کے خیال میں کیا مسلمان ممالک جیسا کہ تجویز پیش کی گئی ہے اس سلسلے میں متحد ہو کر کوئی مؤثر کارروائی کر سکتے ہیں؟
دیکھیے جی, یہ انفارچونیٹلی جو ویسٹرن میڈیا ہے یہ تقریباً ہر سال ڈیڑھ سال دو سال بعد کوئی نہ کوئی ایک بات ایسی چیز کی پبلیکیشن کر دیتے ہیں جس سے مسلم ورلڈ میں بے انتہا انتشار پہ اور ہیجان پیدا ہو جاتا ہے. اس سارے واقعے کے دو پہلو ہیں, ایک تو جو چارلی ہیبڈو کے کارٹونسٹ ہیں ان کی جو ہلاکت ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی بھی خوش نہیں ہے, مگر دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اشاعت کی ہے اس کے اوپر پوری مسلم ورلڈ میں خاص طور پر پاکستان میں بہت ہی زیادہ اضطراب پایا جاتا ہے. میرے خیال میں اس سارے سچویشن کے اوپر جو سب سے بہترین اور سب سے بیلنسڈ بیان دیا ہے اور یا سٹانس لیا ہے وہ پوپ فرانسس کا ہے, جنہوں نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ اگر آپ کسی کو تنگ کریں گے یا اس کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالیں گے تو ظاہر بات ہے اس کا ایک نہ ایک رسپانس تو ضرور ہوگا. ایک بہت پرانا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی اپنی چھتری لے کر گھما رہا تھا بازار میں, تو اس کو کسی نے روکا, تو اس نے کہا کہ بھائی آئی ایم اے فری مین, دس از اے فری کنٹری اینڈ آئی ایم فری ٹو ڈو واٹ آئی فیل لائک ڈوئنگ, آئی ایم اے فری مین. تو اس نے بولا بس یو مسٹ ریمبر ون تھنگ, یور فریڈم اینڈز ویئر مائی نوز بگنز. تو یہی بات یہاں پہ بھی اس کے اوپر اثر کرتی ہے کہ ٹو رونگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ, اگر آپ کسی کو پرووک کریں گے تو ظاہر بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی ریئیکشن تو ہوگا. میرے خیال میں جس طرح سے ویسٹرن کنٹریز میں ہولوکاسٹ کو قانونی تحفظ دیا گیا ہے اور اس کو ایک قانونی سٹیٹس دیا گیا ہے, اسی طرح سے بلاسفیمی کو بھی کوئی نہ کوئی ایک ایسا انٹرنیشنل لا ہونا چاہیے, یا ویسٹرن کنٹریز اپنے نیشنل لاز میں ایسا کوئی نہ کوئی شک ضرور رکھیں جس سے بلاسفیمی سے بچا جا سکے اور اس قسم کی دل آزاری نہ ہو آئندہ.
بہت شکریہ بگیر صاحب, میرے ساتھ ٹھہریے گا, ڈاکٹر فوزیہ سے بھی ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ, جب آپ اس ساری صورتحال کا تجزیہ کرتی ہیں, کیونکہ جب ہم اظہار رائے کی آزادی کی بات کرتے ہیں جو بگیر صاحب نے اس کے لیے مثال بھی دی, تو یہ ملحوظ رکھنا بھی لازم ہے کہ مذہب یا عقائد اور اعتقاد کی بنیاد پر دل آزاری نہ کی جائے, کس طرح سے آپ اس کو کہیں گے؟
میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات اب بہت آگے چلی گئی ہے. اگر سیاہ فام لوگوں کے خلاف کچھ کہا جائے اس کو ریسزم کہتے ہیں, اگر خواتین کے یا جینڈر کے خلاف کو بات کی جائے اس کو سیکسزم کہتے ہیں, باقاعدہ اس کے اوپر سزائیں بھی ہوتی ہیں. یہودی مذاہب کے اوپر جس طرح سے انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے وہ ہیٹ سپیچ بھی لگتی ہے, آپ کے اور بھی قوانین ہیں, تو اس کو بالکل قوانین کے ڈھانچے میں ڈالنا چاہیے, انٹرنیشنل اس کے اوپر ایتھکس بھی بننے چاہیے. اور میرا خیال ہے اتنی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ اب تو یہ مذاق لگنے لگا ہے کہ آزادی رائے کا آپ ایک فساد ہی کہہ لیجئے, ایک آپ بہانہ بنا کے آپ جو آپ کا دل چاہتا ہے اس کو آپ اوکے کر دیتے ہیں, اور جو جن چیزوں پہ آپ نے اپنا ذرا کنٹرول رکھنا ہوتا ہے اس کو آپ نہیں کرتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ تمام اگر مسلم ممالک اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو اس طرف جانا چاہیے, صرف ایک کنڈیم کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ ایک لیگل فریم ورک دینا چاہیے جس میں لاز بنے, جس میں انٹرنیشنل جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ بنے, اور اس کو باقاعدہ طور پہ انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے, کیونکہ اب بہت ہو گیا یہ سائیکل بار بار ہوتا ہے اور لوگ خامخواہ اپنے آپ کو ہی آگے لگاتے ہیں اور سب کا ہی نقصان ہوتا ہے.
پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور میں گزشتہ ماہ آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے میں ہلاک ہونے والوں کا چہلم آج ہوا ہے. 16 دسمبر کو اس حملے میں 134 بچوں سمیت کم از کم 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے, اور اسے ملکی تاریخ کا ہولناک ترین دہشت گرد حملہ قرار دیا گیا. خیبر پختونخوا میں آج یعنی منگل کے روز سرکاری طور پر عام تعطیل رہی, سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رہے, اور اس ہلاک ہونے والوں کے سالے ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی اور مرکزی تقریب وزیر اعلی ہاؤس میں بھی منعقد کی گئی. بغیر سب آپ یہ فرمائیے گا کہ 40 روز پہلے جس المناک سانحے نے پوری قوم کو متحد کر دیا تھا اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جس عزم کا اظہار کیا تھا, اس میں کس حد تک پیش قدمی ہوئی ہے؟
بل گرانی صاحبہ, اس میں بہت زیادہ حد تک پیش قدمی ہوئی ہے اور یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. اور میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 16 دسمبر ہماری تاریخ کا بہت ہی سیاہ دن بن چکا ہے اور یہ بار بار ہمیں اذیت میں مبتلا رکھتا ہے. جہاں تک بات ہے جو گورنمنٹ نے جو پلان بنائے ہیں, ان کا نیشنل ایکشن پلان ہے جو کہ ابھی کافی حد تک امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. اس نیشنل ایکشن پلان کے دو اسٹریمز ہیں, ایک ہے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریم اور ایک ہے کاؤنٹر ایکسٹریمزم اسٹریم. تو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریم میں جو وہ کام ہو رہے ہیں جو کہ فوج ڈائریکٹلی دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہے, اس میں آپریشن ضرب عضب, آپریشن خیبر وان, اور وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں جس میں ان کے سلیپر سیلز وغیرہ کو انٹیلیجنس والوں کے ذریعے پکڑ کر ان کو قرار واقع سزا دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ پروونشل لیول پہ بھی اپیکس کمیٹیز بن گئی ہیں جہاں پہ چیف منسٹرز اور کو کمانڈرز آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کو اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو استعمال کر کے ان ٹیررسٹ کا کلا کما کرنے میں مصروف ہیں. اس میں کافی حد تک ہمیں سکسیس ملی ہے اور آئندہ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ سکسیسز ملیں گی. جو کاؤنٹر ایکسٹریمزم میں یہ بنیادی طور پر کام مجھے لگتا ہے کہ یہ سول گورنمنٹ کا ہے, اس میں تمام وہ ایشوز آنے چاہیے جو کہ ایکسٹریمزم کو سوسائٹی سے ختم کرنے میں جو عوامل ہیں ان کو ختم کرنے میں جو اسٹیپس لیتی ہے گورنمنٹ, یہ اسکیم ان کے اوپر مشتمل ہے. اس میں مدرسہ ریفارم, مدرسوں کے کریکولم اور سلیبائی کا ریفارم, میڈیا کیمپینز جو چل رہی ہیں, این جی اوز ہیں, چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں جو چندہ جمع کر رہی ہیں یا نئے ناموں کے تحت کام کر رہی ہیں, جو موومنٹ آف فنڈز جو ہے یہ تو ہے انٹرنیشنلی بھی اس کے اوپر مدن ہونی چاہیے, موومنٹ آف مین اینڈ مٹیریل انٹرنیشنلی ایز ویل ایز ود ان پاکستان اس کے اوپر بندش ہونی چاہیے, ریکروٹمنٹ کے اوپر بندش ہونی چاہیے, اور ڈیوٹیز ہیں سول سوسائٹی کی بھی کہ وہ بھی جہاں پر کوئی بہت ہی انہونی بات, کوئی عجیب بات, کوئی انیوژل بات دیکھے تو اس کو رپورٹ کرے, اور اس کے لیے بھی گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے. میرے خیال میں یہ ایک ٹوٹل ہول آف نیشن اپروچ کے ساتھ ہی ہم اس دہشت گردی کے خلاف کامیاب ہو سکتے ہیں. اور یہ جو واقعہ ہوا تھا 16 دسمبر کا, اس نے قوم کو متحد کر دیا ہے, اس کا ڈائریکشن ایک کر دیا ہے, اس کی ایم اور آبجیکٹیو ایک کر دیے ہیں, اور اب سب مل کر اس دہشت گردی کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں.
اچھا ڈاکٹر فوزیہ یہاں ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کے خیال میں یہ اب جو ملک کے اندر دہشت گردی کے خلاف کوششیں ہو رہی ہیں
جی,
اور ان کی ایک نمایاں سمت ہے, جہت بھی ہے, بہت سارے اس کے بعد دورے بھی ہوئے, خاص طور پر فوجی سطح پر بھی بہت زیادہ کام کیا گیا, اور جیسا کہ ابھی برگیڈ صاحب بتا رہے تھے کہ جگہ جگہ پر صوبائی سطح پر بھی ان ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اب مؤثر کاروائی ہے جو کہ دہشت گردی کو واقعی اس کا زور توڑنے میں کافی کامیاب ہوگی؟
میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا قدم ہے اور بہت دیر سے آیا اور بہت اچھا قدم ہے اور بہت ضروری قدم ہے. میں سمجھتی ہوں ابھی بھی جو اسٹریٹجی ہے اس کو تھوڑا اور تقویت دینے کی ضرورت ہے, مگر یہ کوئی کرٹیسزم بالکل نہیں ہے. مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے, اس میں اور جانا چاہیے. جو ایک ٹرسٹ بلڈنگ کی بات ہے نا, جو حکومت اور اسٹیٹ اور عوام کے درمیان جو ٹرسٹ بلڈنگ ہے اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیے میں سول سوسائٹی میں بہت ایکٹیو ہوں, یہاں سے بھی اور وہاں پر بھی, تو ایک جو بار بار سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ نیتوں کا سوال پوچھا جاتا ہے. تو اس سے میں نیت پہ شک نہیں کرتی بالکل بھی, لیکن یہ کہ عوام کو بھی تسلی دینے کی ضرورت ہے کہ ہاں بھائی اب کی بار ہم سچ مچ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں نا ان کی زبان فوراً بدلے, جو ابھی تک نہیں بدلی. پی ٹی وی جو ہے, دیکھیے آپ یہ سوچئے کہ جب ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایک نیریٹو بدلا تھا تو آپ کے جو بیسک, ایون پی آئی اے, یو نو ایئر ہوسٹسز کی زبان بدل گئی تھی, آپ کے اسکول کالجز, آپ کا میڈیا. تو اب یہ ضرورت ہے کہ اس انہیں چیزوں کو استعمال کر کے فوراً آپ نیریٹو بدلیں. نیریٹو بدلنے کی بات ہو رہی ہے, نیریٹو ابھی بدل جانا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت سچائی ہے جو نیتیں ہیں ان کے پیچھے اور جو اقدامات ہو رہے ہیں ان کے پیچھے, تھوڑا رسک ٹیکنگ ہے. میں سمجھتی ہوں, عوام کی حیثیت سے بھی سمجھتی ہوں, انالسٹ کے حساب سے بھی, کہ بہت سے مدرسوں کو چھونا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا, کیونکہ وہ ان کا تعلق معیشت سے بھی ہے, ان کا تعلق پرانے تعلقات سے بھی ہے. لیکن یہ کہ جب تک وہ نہیں ہوگا عوام میں وہ ٹرسٹ نہیں آئے گا. آپ جب تک, میں تو آپ کو بتاؤں, جب تک میں مدرسوں پہ ریڈ نہیں دیکھوں گی شاید اتنا زور, اتنا جوش والا ٹرسٹ نہیں آئے گا, کیونکہ ہمیں لگے گا کہ نہیں ابھی بھی کچھ لوگوں کو بچایا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت کی بھی مجبوریاں ہوں, ابھی دھیرے دھیرے ان کو چلنا پڑے کیونکہ بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ جتنی جلدی ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, جتنی جلدی اسٹیٹ میڈیا اس کو اون کرے گا, اتنا زیادہ عوام پیچھے کھڑی ہوگی
اور زیادہ ان کو قوت ملے گی اس کے ساتھ ظاہر
ہے
عوام کا ساتھ.
میں سمجھتی ہوں بہت ہسٹورک بات ہے کہ تمام سیاسی قوتیں ایک ساتھ ہیں.
اچھا ایک ہمارے پاس خبر تھی, اس کے لیے ہم اپنی رپورٹ کا بھی انتظار کر رہے تھے, ابھی ہمیں وہ نہیں ملی. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن میں کوئک ایک کوشچن آپ سے اور برگیز صاحب سے پوچھ لوں. برگیز صاحب, پاکستان کے وفاقی وزیر ہیں برائے انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ریاض حسین پیرزادہ صاحب, انہوں نے سعودی حکومت کو دنیا اسلام میں عدم استحکام پیدا کرنے کا الزام لگایا ہے. وہ اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سعودی عرب اپنے نظریات کو فروغ دینے کے لیے جو رقم دیتا ہے وہ نہ اسے ختم کیا جائے, جبکہ دوسری جانب قومی اسمبلی میں خارجہ تعلقات کمیٹی کے رکن, وہ بھی مسلم لیگ نون سے ہیں, یہ دونوں لوگ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, ان کے رانا محمد افضل نے اس بات سے جو رانا ریاض حسین صاحب نے کہی ہے ان سے انکار کیا ہے. سعودی عرب پاکستان کا دیرینہ حلیف ہے. حال ہی میں وزیر اعظم سعودی فرمان روا اور ولی عہد شہزاد سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سے ملاقات اور مذاکرات کے بعد واپس ہوئے ہیں. تو اس کے بارے میں برگیز صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بگیش صاحب کی لائن,
جی آئی ایم آن لائن.
جی جی بگیش صاحب, آپ نے سنا؟
نہیں, میں نے سنا نہیں, بتائیے ذرا.
یہ سعودی عرب کے بارے میں کہ سعودی حکومت دنیا اسلام میں عدم استحکام پیدا کرنے کا الزام لگا رہے ہیں ایک وزیر, اور جبکہ دوسرے وزیر جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کی اس بات کو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا کس حد تک سعودی حکومت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کے معاملے میں دخل اندازی کرتی ہے؟
دیکھیے, اس میں اب جب بھی ہم بات کریں میرے خیال میں اب ایز پاکستانی ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی بات کریں سب سے پہلے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہم بات کریں, اور کوئی بالکل جو رائے نہیں ہے کہ سعودی عرب اور ایران یہ دونوں ممالک ہیں جنہوں نے اپنی جنگیں پاکستان کے اندر لڑی ہیں, اور ان دونوں ممالک نے پاکستان کے سیکٹیرین ہارمونی کو بے حد ڈسٹرب کیا ہے, اس کو ٹاکسی ٹروی کیا ہے, اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے اور پاکستان کے لیے بہت ہی بڑی لا اینڈ آرڈر اور کی ایک سچویشن کریٹ کی ہے. ہماری سوسائٹی جب سوسائٹی کو فریکچر کیا ہے, اس میں دراریں ڈالی ہیں اور یہ ہمارے لیے کسی بھی طرح سے فائدہ مند نہیں ہے. سعودی حکومت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ اسلامک دنیا میں کافی حد تک ان کی جو اپنی سوچ ہے اس کے مطابق یہ ان مدرسوں کو سپورٹ کرتی ہے اور اپنی سوچ کی جو چھات ہے یا اس کی پروپگیشن ہے اس میں وہ مکمل طور پر اس میں وہ ملوث ہے. میرے خیال میں ہمیں اب یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا اپنا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. ہم سب مسلمان ہیں
جی.
ہم سب مغو مسلمان ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اور ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے اسلام کے مطابق. بہرحال مسلمان تو ہم ہیں, یہ کانسٹنٹ فیکٹ ہے اور یہ چینج نہیں ہو سکتا
جی.
ویریبل یہ ہے کہ ہم نیشنلٹی کیا ہے, ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں بحثیت پاکستانی اپنے نیشنل انٹرسٹ کا ہر حال میں
خیال رکھنا چاہیے.
ہمیں عرب سے بات کرنی پڑے
جی. برگیش صاحب, یہ ہمارے پاس رپورٹ بھی آ گئی ہے, آئیے وہ سنواتے ہیں, پھر ایک کوئی کامنٹ لیں گے ڈاکٹر فوزیہ سے.
پاکستان کی حکومت کے ایک وفاقی وزیر نے سعودی عرب پر الزام لگایا ہے کہ وہ مسلم دنیا بشمول پاکستان میں عدم استحکام پیدا کر رہا ہے. بین الصوبائی رابطوں کے وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے منگل کو اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ مسلم ممالک میں اپنے نظریات کے پرچار کے لیے سعودی عرب مالی وسائل فراہم کرتا ہے. ریاض حسین پیرزادہ کے بقول اب وقت آ گیا ہے کہ سعودی عرب سے رقوم کی ترسیل کو روکا جائے. انہوں نے بعد ازاں وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس تلخ حقیقت کا سب کو علم ہے.
سعودی عرب کو نہیں پتا جو وہ کیا کر رہے ہیں, سب کو پتا ہے. اس میں کیوں سی ایسی بات ہے جو میں نے غلط کر دی؟ یہ تلخ حقیقت ہے, لوگوں کو مروایا تو یہ سب تلخ حقیقت ہے نا.
ریاض حسین پیرزادہ کا یہ بیان پاکستان میں کئی حلقوں بشمول ان کی جماعت مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی کے لیے باعث حیرانگی تھا. وفاقی حکومت کی طرف سے کابینہ کے ایک وزیر کے اس بیان سے متعلق کسی طرح کا رد عمل تاحال سامنے نہیں آیا ہے. تاہم حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا محمد افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ ان کی جماعت کی پالیسی نہیں ہو سکتی.
یقیناً پارٹی پالیسی تو بالکل ایسی ہو ہی نہیں سکتی, اور یہ ایک غیر ڈپلومیٹک بیان ہے. اگر سعودی عربیہ کے ساتھ کوئی ہمیں شکوہ بھی ہو تو دس از ناٹ دی فورم جس کے اوپر پارٹی کا ایک وزیر جو ہے وہ بات کر سکے جس کا اس شعبے سے تعلق بھی نہیں ہے. تو میں اس پہ بالکل لا علم ہوں اور مجھے حیرت بھی ہے کہ ایسا بیان آنا نہیں چاہیے تھا.
پاکستان سعودی عرب کا ایک قریبی اتحادی اور دوست ملک ہے اور سرکاری سطح پر ہمیشہ سعودی عرب کو پاکستان کی مدد کرنے پر سراہا جاتا رہا ہے. گزشتہ ہفتے ہی وزیر اعظم نواز شریف نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا جس میں انہوں نے ولی عہد سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی تھی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
برگیش صاحب ہمارے ساتھ آن لائن ہے. برگیش صاحب, آپ سے بھی میں 30 سیکنڈ کے لیے کامنٹ ضرور چاہوں گی. ڈاکٹر فوزیہ سے پہلے ان کا کامنٹ لے لیں جی. جی ڈاکٹر فوزیہ.
اچھا, میں تو بریگیڈیئر صاحب کی جو انالیسس تھا اس سے بھی پوری طرح اگری کرتی ہوں, اور جو منسٹر صاحب نے بہادری میں کہا اس کو کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. جو بہادر ہو وہ اچھا ہے. میں سمجھتی ہوں قوم کا اس سے ٹرسٹ بڑھتا ہے اور قوم کو یہ یقین آتا ہے کہ ہاں بھائی سچائی کو اب حق بات بولنا شروع کی ہے لوگوں نے. اس کو ڈپلومیسی کر لی ہم نے بہت سال, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سعودی عربیہ کو بھی جب ہم دیکھیں تو ایک یہ نیریٹو بن چکا ہے کہ وہ ایک اتنی پاکیزہ چیز بنا دیتے ہیں ہم, حالانکہ وہ ملک ہے اور اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے جس طرح باقی ممالک کو دیکھتے ہیں. وہ 1925 میں وہ بنا, ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جس طرح وہ ہمارے رسول کے زمانے سے ہے اور اس کو ہم بہت زیادہ رومانٹیسائز کرنے لگتے ہیں, اور ان کا اپنا مفاد ہے. اور ضروری نہیں ہر چیز سرکاری پیسوں سے آتی ہو, وہاں پر بھی بہت سارے فیکشنز ہیں. وہ کون سا فیکشن کہاں پر پیسے کس وجہ سے بھیجتا ہے ہمیں اس طرح سے دیکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس پہ ہم ڈیفینسو ہو کے ہم ڈپلومیسی کے اس میں چھپیں دیوار.
برگیش صاحب آخری 30 سیکنڈ.
بس میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف سعودی عربیہ نے ہی پاکستان کی مدد کی ہے, اور آپ دیکھیں کہ سیکورٹی کے معاملات میں پاکستان نے بھی سعودی عربیہ کی بہت مدد کی ہے. ہماری بے انتہا فوج وہاں پر جا کر ان کے لیے سیکورٹی کے فرائض انجام دیتی رہی ہے. تو اٹ ٹیکس ٹو ٹینگو, اور آئی وڈ سٹل سے کہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کا خیال رکھنا چاہیے. بے شک سعودی عرب میں ہمارے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ریلیجیس پلیسز ہیں وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے
جی, اور پاکستان کو اپنے مفاد کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے پاس برگیڈیئر صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا ہمارے پروگرام کا. برگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک ہمارے ساتھ تھے, یہاں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر فوزیہ سعید تھیں, بہت بہت شکریہ. پروگرام آج کے موضوع کی میزبان بہجت, پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر برائن مارکولیو کو اجازت دیجیے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.